السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المائدہ کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 40 سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے؟ يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے. واللہ على كل شيء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. پچھلی آیات میں محاربہ کے حوالے سے، اسلامی ریاست کے باغی کے حوالے سے، فساد مچانے والوں کے حوالے سے اور چوروں کے حوالے سے سزاؤں کا تذکرہ آیا. اب اللہ فرما رہا ہے پورے کائنات کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ اس اللہ کے احکام ہیں. کوئی لائٹ نہ لے، اعتراض نہ کرے، اپنے ایمان کی خیر بنائے اور اللہ کی پکڑ کا خوف رکھے. بادشاہت اللہ کی ہے، جس کو چاہے وہ عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یا ایہا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. پہلی بات، جو کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں تیزی کہاں دکھانی چاہیے؟ خیر کے کاموں میں. سورہ البقرہ آیت 148 میں ہم نے پڑھا، فاستبقوا الخیرات، مسابقت کرو، آگے بڑھو خیر کے کاموں میں. سورہ آل عمران آیت نمبر 133-134 میں جنت والوں کا ذکر تھا، سارعو، تیزی دکھاؤ اللہ کی مغفرت جنت کے حصول کے لیے. یہ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں. ہم بھی آج اپنا حال ایز اے ہول، ایز اے کنٹری، ایز اے سوسائٹی دیکھ لیں، کہاں تیزی دکھائی جا رہی. اللہ ہمیں خیر میں آگے بڑھائے. یہاں ایک نقطہ تو یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے منہ سے کہا ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے، یہ منافقین کی طرف بھی اشارہ. اور ایک وہ طبقہ تھا جو شعوری طور پر منافق تھا، صبح آؤ اور شام میں جا کے انکار کر دو، آل عمران میں آیا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے منہ سے ایمان لانے کا دعویٰ کیا، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو تیزی دکھا رہے ہیں کفر کے معاملات میں، آپ ان سے غم زدہ نہ ہو. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، جھوٹی بنانے کے لیے وہ آپ کی باتوں کو خوب سنتے ہیں، حقیقت میں وہ دوسروں کے لیے جاسوسی کی خاطر بہت سننے والے ہیں. یعنی اسلام کے خلاف بھی ہیں، اور اسلام کے خلاف کوئی بات بس ان کو پتا چلے تو یہ اس کو اٹھائیں گے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آج بھی اسلاموفوبیا کے شکار لوگ یہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تلاش کر کر کے، چن چن کر کے ایسی باتیں لاؤ کہ اسلام کے ماننے والوں کو جو ہے وہ تذلیل ان کی جائے اور اسلام کے خلاف سازشیں کی جائیں. فرمایا، یحرفون الکلیم من بعد مواضعہ، جو کلام کو اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں. یہ یہود کا تذکرہ بار بار آیا. اور اگلی آیت، اگلا جو حصہ آیت کا ہے، اس کے ذیل میں ایک سے زیادہ واقعات نقل ہوئے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ من پسند حکم دیا جائے تو اسے قبول کرنا، وان لم تؤتوه فاحذروا، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا. کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ ہے، ایک واقعہ نقل ہوا، خیبر یہ علاقہ تھا جہاں یہودی آباد تھے. یہاں سے کچھ لوگ آئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں نے، ان کے ہاں کسی مرد عورت نے رجم، معاف کیجئے گا، کسی مرد اور عورت جو کہ شادی شدہ تھے، انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا، اور اس کی سزا رجم ہے تورات میں بھی، پتھر مار کے ہلاک کرنا. یہی سزا ہماری شریعت میں بھی جاری ہے، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، بہت شدید سزا ہے، لیکن تاکہ اس طرح کے گندے جرم سے لوگ بچیں. بہرحال تو ان کو تو پتا تھا کہ تورات میں تو سزا رجم کی ہے، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہ بھی فیصلے کرتے ہیں، تو دیکھیں وہ اگر کوئی نرم بات کہیں تو ان کی بات مان لیں گے. ہمارے مطلب کا حکم آئے یا فیصلہ تو ماننا ہے، اور ورنہ نہیں ماننا. تو یہ ایک طبقہ ہے، یا ایک گروہ ہے، یا ایک خاص واقعہ بھی ہے کہ اپنے مطلب کا فیصلہ اگر یہاں سے مل جائے تو لے لو، نہ ملے تو ان کی بات کو نہ ماننا. گویا کہ یہ من پسند باتوں کے ماننے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے نہیں ہیں. فرمایا، وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اور جسے اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کرنا چاہے تو اے مخاطب تم اس کو اللہ سے بچانے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھتے. اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا. ان کی ضد ہٹ دھرمی اور دنیا پرستی اور دین سے جانتے بوجھتے دوری ہی نے ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گویا دور کر دیا. لہم فی الدنیا خزیون, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرت عذاب عظیم, اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. سمعون للکذیب اکالون للسحت, جھوٹی باتیں بنانے کے لیے وہ آپ کی باتوں کو خوب سنتے ہیں, بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں. یہود کا ذکر ہے. فَإِن جَاءُوكَ, پھر اگر وہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئیں, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو اے نبی علیہ السلام آپ کو اختیار ہے کہ چاہے ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں یا ان سے منہ پھیر لیں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ, اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں, فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا, تو یہ ہرگز آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے. یعنی اگر یہ فیصلہ کرانے کے لیے کوئی مقدمہ آپ کے پاس لائیں, آپ کا اختیار ہے, آپ چاہیں فیصلہ ان کے درمیان کریں چاہے تو نہ کریں, اور اگر آپ نہ کریں تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. اب اگلی بات سنیے, عدل کی بات. وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بہت اہم بات ہے, آپ کا چوائس ہے, چاہے تو فیصلہ ان کے درمیان کریں یا نہ کریں, لیکن اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنے کا ارادہ کریں تو عدل کا فیصلہ کریں. ہیں تو یہودی, کفر پر ہیں, دشمنیاں بھی کرتے ہیں, سازشیں بھی کرتے ہیں, لیکن نہیں, عدل کرنا ہے, چاہے دشمن آ جائے سامنے. تو اگر آپ فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں. آپ غور کریں, ہم نے سورہ نساء میں بھی پڑھا, ابھی سورہ مائدہ میں پڑھ رہے ہیں, آل عمران میں ہم نے پڑھا, بار بار قرآن پاک میں عدل 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 جسٹس پر زور ہے. آگے فرمایا, وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ, اور یہ کیسے آپ سے فیصلہ کرائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے. فیہا حکم اللہ, جس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ, پھر یہ اس کے بعد بھی منہ موڑتے ہیں. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. پہلی بات, تورات موجود ہے, تورات میں فیصلہ موجود ہے, شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے, جرم ثابت ہو تو رجم کی سزا ہے, پتھر مار مار کر ہلاک کرنا, اسٹونگ ٹو ڈیتھ. تو اگر یہ مخلص ہوتے تو تورات کا فیصلہ قبول کرتے, مگر یہ اپنے نفس کے غلام ہیں, مطلب کا فیصلہ ان کو چاہیے ہے, اس لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں نبی علیہ السلام. اور فرمائے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ یہود نے تورات کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار نہیں کیا, یہود تورات کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے, اس پر اللہ کہہ رہے ان کا ایمان نہیں. زبان کا دعویٰ ہو, دل کی تصدیق نہ ہو, اقرار ہو مگر عمل کا ثبوت نہ ہو, تو یہ بھی کفر کی ایک شکل ہے. یہ ہے ان یہود کا حال. ضمناً ذرا ہٹ کر ایک چھوٹی سی بات, ہمارے بھی لوگوں کو دین کے بارے میں بنیادی بات اکثر مرتبہ پتہ ہوتی, مگر وہ تلاش کرتے ہیں کوئی ذرا لبرل قسم کا آدمی مل جائے, ٹیگ بھی لگاؤ گے دین جانتا ہے, ذرا لبرل قسم کا, اور ٹیگ بھی لگاؤ گے دین کو جانتا ہے, ذرا میرے مطلب کی بات آ جائے. تو میں دل سے عرض کرتا ہوں کئی مرتبہ اس طرح کے سوالات, ہم چھوٹے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, مگر کوئی سوالات آتے ہیں میں پوچھتا ہوں, بھائی اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ کہ یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے غلط. بھائی بالکل غلط لگ رہی, تو میں نے کہا بات ختم ہو گئی, تو میرے کندھے پہ رکھ کے چلانا چاہتے ہو؟ ہاں. اور میں یوں کیوں عرض کرتا ہوں, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, استفتی قلبک, اپنے دل سے فتوا لو, لوگ چاہے تمہیں کچھ بھی کہیں, اندر کا مفتی جواب دے دیتا ہے بھائی. تو ان لوگوں کا حال کیا, پتا ہے مسئلہ, مگر کبھی حضور کے پاس کیوں آ رہے ہیں, بد نیتی کے ساتھ کہ شاید یہاں سے مطلب کی بات ملے گی. تو مطلب کو فالو کرنا ہے یا اللہ کو فالو کرنا ہے؟ دل کی ماننی یا رب کی ماننی؟ من چاہی زندگی گزارنی یا رب چاہی زندگی گزارنی؟ فیصلہ ہمیں کرنا ہے. وما اولئک بالمؤمنین, اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب اگلا رکوع ہے بڑا اہم, شریعت اور نفاذ شریعت کے موضوع پر. رکوع نمبر 7 جو آ رہا ہے, یہ نفاذ شریعت پر بڑا زور ہے. تورات ان کو عطا کی گئی تھی صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں, تورات اس لیے عطا کی گئی تاکہ اس کے احکام کا نفاذ ہو. شریعت صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے, کتابوں میں تحریر کر دینے کے لیے, بیانات میں بیان کر دینے کے لیے فقط نہیں, صرف فتوے جاری کر دینے کے لیے نہیں, یہ شریعت اپنا نفاذ چاہتی ہے, یہ ان کو بھی کہا گیا تھا. اور آج شریعت کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس. تورات میں تو تبدیلی ہو گئی, اب قرآن حکیم میں جو زندہ کلام ہے, محفوظ کلام ہے اور قیامت تک کے لیے ہے, اس کے اعتبار سے ہمیں بھی توجہ کرنی ہے کہ اللہ کی کتاب کے فیصلے ان کا نفاذ ہونا چاہیے. اور تین فتوے اللہ تعالیٰ کے آئیں گے, تین فتوے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں, وہی ظالم ہیں اور وہی فاسق ہیں. یہ نفاذ شریعت کا موضوع اگلے رکوع میں آ رہا ہے بڑی شد و مد کے ساتھ. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ, بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا, رہنمائی تھی, ہدایت کا سامان تھا. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا, اس کے مطابق انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے یہودیوں کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے. لِلَّذِينَ هَادُوا, یہود کے لیے وہ فیصلے کرتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق. وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ, اور اللہ والے اور ان لوگوں کی علماء اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے. اللہ والے نیک بندے اور علماء وہ بھی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. معاف کیجئے گا, بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ, اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ, اور وہ اس پر گواہ تھے. پہلی بات, انبیاء فیصلے کرتے تھے, اللہ والے اور ان کے علماء بھی فیصلے کرتے تھے. کیوں؟ وہ کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے تھے. پچھلی کتابوں کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ نے نہیں لی, ان کے علماء پر تھی. انہوں نے گڑبڑ کی, ہم پڑھائے ہیں, دنیا کے مفادات کی خاطر, دنیا کے چنٹکوں کی خاطر وہ اللہ کی کتاب کا سودا کرتے, تحریف کرتے, تبدیلی کرتے. قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا. سورہ ہجر آیت نمبر 9, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے اس قرآن الذکر کی حفاظت کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور بٹ نیچرل, پچھلی کتابیں کیوں محفوظ نہیں رکھی گئیں؟ ابھی گریجولی احکامات آئے ہیں, انسانیت کا ایک ارتقا ہو رہا ہے اور انسان اپنے شعور کی پختگی کو پہنچے گا تو آخری کلام دیا جائے گا. پہلی کلاس کے بچے کو دسویں کلاس کی بک نہیں پڑھائی جائے گی, دسویں والے کو ماسٹرس لیول کی کتاب نہیں پڑھائی جائے گی اپنے موقع پر. بائی لارج انسان شعور کی پختگی پر پہنچا اور میچیورڈ انف, اتنا میچیور ہو گیا, پختہ ہو گیا کہ اب آخری کلام دیا جائے, تب قرآن پاک عطا ہوا. اس موضوع پر بعد میں بھی انشاءاللہ کلام کریں گے. اس تعلق سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا کتابچہ ہے, رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت. اس میں یہ نقطہ گہرائی کے ساتھ, ایک ایولوشن ہمارا سوشل لیول پر ہوا, اس کی کمپلیشن پر اللہ نے دین مکمل کیا. ایک ایولوشن انسان کا انٹلیکچوئل لیول پر ہوا, اس کی پختگی پر آخری کلام اللہ تعالیٰ نے دیا. یہ بحث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اس کتابچے میں آپ کو ملے گی. یہاں ان کا ذکر یہود کے علماء کا, بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ, اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ, اور وہ اس پر گواہ تھے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي, بس اے یہود تم احکام الہی کے نفاذ میں لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو. ولا تشترو بھی آیاتی ثمنن قلیلا, اور میری آیات کے عوض حقیر معاوضہ نہ لو. شریعت کے نفاذ میں لوگوں کا ڈر نہیں, اللہ کا خوف رکھو. لوگ کیا کہیں گے نہیں, یہ سوچو اللہ کیا کہے گا. لوگ ایسے ویسے نہ ہو جائے, نہ اللہ تباہ نہ کر دے, یہ ڈر رکھو. اور میری آیات کے عوض حقیر معاوضہ نہ لو. کیا مطلب؟ اللہ کی کتاب, اس کی آیات, اس کے دین کا سودا کر کے, اللہ کی کتاب اس کے دین کو فراموش کر کے کتنا ہی دنیا بنا لو, بہت ہی حقیر سا مال ہوگا. اب اللہ کا پہلا فتویٰ, یہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے الفاظ ہیں, اللہ کا فتویٰ. اور سورہ نساء میں پڑھا تھا نا ہم نے, اللہ بھی فتویٰ دیتا ہے لٹرل میننگ میں, یفتیکم, اللہ فتویٰ دیتا ہے, اللہ ورڈکٹ دیتا ہے, اللہ فیصلہ سناتا ہے. اللہ کا فتویٰ, اللہ کا فیصلہ. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کرے تو وہی لوگ کافر ہیں. یہ پہلا فتویٰ, آیت نمبر 45, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وہی ظالم. آیت نمبر 47, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہی فاسق ہیں. بعد میں بات کریں گے, یہ پہلا فتویٰ آیا. آگے فرمایا, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ, اور ہم نے ان یہود پر تورات میں فرض کر دیا, یعنی لازم, کہ جان کے بدلے جان ہوگی, اور آنکھ کے بدلے آنکھ, اور ناک کے بدلے ناک, اور کان کے بدلے کان, اور دانت کے بدلے دانت, اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا. ایک قصاص جان کا وہ یہاں بھی بیان ہوا, اور البقرہ آیت نمبر 179 میں بھی آیا. یہاں زخموں کا قصاص ہے, کسی کی آنکھ کو ضرب لگائی تو ضرب لگانے والے سے بدلہ لیا جائے گا, اس کی بھی ناک پر ضرب لگائی جائے گی. اسی پر باقی کو قیاس کر لیجئے, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, والجروح قصاص, اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا. ہاں, فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ, تو جس نے اس قصاص کو معاف کر دیا تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. بڑا پیارا اپیلنگ انداز. بھائی ایک شخص نے دوسرے کی ناک کو کٹ لگا دیا, ایک کو لگا نا تو بدلہ لوگے تو دوسرے کی ناک کو بھی کٹ لگ جائے گا, ٹھیک ہے, برابر کی بات ہو گئی. لیکن جس کی ناک کو کٹ لگایا گیا اگر یہ معاف کر دے تو دوسرے کی ناک بچے گی اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. سبحان اللہ, اگلے کی ناک کٹے گی تو کیا ہوگا, انتقام کا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے گا, لیکن معاف کر دے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یہ بڑا فائدہ ہے اس میں. آپ دیکھیے اللہ اتنا پیارا ہے, خدا کی قسم, مجرموں کے لیے بھی سزائیں تو ہیں مگر قصاص والے معاملے میں گنجائش معافی کی خون بہا لے لو اور معاف کر دو اس کو. یہ اللہ کا بڑا پیارا اپیلنگ انداز ہے. فرمایا فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ, تو جس نے اس قصاص کو معاف کر دیا تو یہ اس معاف کرنے والے کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون, اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں. یہ دوسرا فتویٰ اللہ تعالیٰ کا, تیسرا, آیت 47 میں آئے گا. وقفینا علی آثارہم عیسی ابن مریم, اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد ان کے نقش قدم پر بھیجا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو, مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ, جو اپنے سے پہلے کی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے. وآتیناہ الانجیل, اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی, فیہ ہدی و نور, جس میں ہدایت اور نور تھا. موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی, تورات میں شریعت تھی, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جاری رہی. انجیل میں پہلے بھی ذکر ہوا تھا, بہت پیارے واز سرمنز ہیں, بہت پیاری مثالیں تمثیلات پیربلز ہیں, اور بہت پیاری سپلیکیشنز دعائیں موجود ہیں انجیل میں. شریعت تورات والی ہی, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو عیسیٰ علیہ السلام نے جاری رکھا ہے. وآتیناہ الانجیل, اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی, فیہ ہدی و نور, جس میں ہدایت و نور تھا. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ, اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی. وہدی و موعظۃ للمتقین, اور ہدایت و نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, اور چاہیے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلے کریں جو کچھ اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے. یہ تورات والوں کو بھی کہا گیا, یہ انجیل والوں کو بھی کہا گیا, اور بتایا جا رہا ہے کہ جس امت کو کتاب عطا کی جائے تو صرف پردے پڑھانے کے لیے نہیں ہے, کتاب کے احکام کا نفاذ ہو, اس کی امپلیمنٹیشن ہو, اجتماعی معاملات اس کے مطابق طے ہو, یہ بھی کتاب والوں سے تقاضا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں. یہ تیسرا فتویٰ آ گیا اللہ تعالی کا. آیت نمبر 44 وہی کافر, آیت نمبر 45 وہی ظالم, آیت نمبر 47 وہی فاسق, یعنی جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر, وہ ظالم, اور وہ فاسق. ایک علمی گفتگو علماء نے فرمائی ہے, فاسق, ظالم, کافر, یہ درجات کی بات ہے. ایک اصولی بات کیا ہے, اگر ایک آدمی اللہ کے حکم کو مانتا ہے, عمل نہیں کرتا, اور اگر نافذ کرنا ہے اور اختیار رکھتا ہے نافذ نہیں کرتا, مانتا ہے تو مسلمان رہے گا, مگر عمل نہیں کرتا نافذ نہیں کرتا تو وہ عملاً کافر ہے, گناہگار ہے, عملاً کفر کر رہا ہے. جیسے حدیث میں آیا, من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر, جامع ترمذی کی روایت ہے, جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. تو جان بوجھ کے اگر عمل نہیں کر رہا ہے, نفاذ نہیں کر رہا, تو عملاً کافر ہے. ایمان رکھتا ہے, یا یہ کہیے کہ فیصلے کو اللہ کے مانتا ہے, عمل نہیں کرتا تو عملاً کافر, اور اللہ کا حکم ہی نہ مانے, جیسے بعض لوگ معاذ اللہ شریعت کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں آج, اگر اللہ کا حکم ہی نہ مانے, سود کو حرام نہ مانے, شراب کو حرام نہ مانے, زکات کو فرض نہ مانے, وراثت کے احکامات کو لازم نہ مانے, اللہ کے حکم کا ہی انکار کر دے, یہ اسلام سے گیا باہر. یہ ہے اصولی نقطہ اس میں. اب اگلی بات, یہ اللہ نے تورات اور انجیل والوں کے بارے میں ذکر کیا. ہمارے ایک مزاج ہے کہ اچھا بھی تو یہود و نصارہ کی بات ہے, ہم تو کون ہیں مسلمان, چلو آگے. ہمارا خیال ہے اچھا یہ تو منافقین کی بات ہے, ہم کون ہیں مسلمان, چلو آگے. ہمارا خیال ہے مشرک اور کافروں کا بیان ہے, ہم کون مسلمان, چلو آگے. ورناس آ جائے گی, سب ختم ہو جائے گا, تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ او بھائی یہود و نصارہ مسلمان تھے پہلے, کتاب سے پوچھ ڈالی, پیغمبر کا ساتھ نہ دیا تو عذاب آیا ان پر. منافقین کلمہ پڑھتے تھے, دل میں ایمان نہیں تھا, اطاعت رسول سے بھاگتے تھے, قتال و جہاد سے بھاگتے تھے, تو اللہ کا عذاب اور پکڑ کا بیان ان کے لیے آیا. ہم اللہ کو مانے اور اللہ کی نہ مانے, رسول کو مانے رسول کی نہ مانے, قرآن کو مانے قرآن کی نہ مانے, تو پھر یہ سب ہمارے لیے بھی ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں آپ یہ تنظیم اسلامی والے, یہ ڈاکٹر اسرار کے شاگرد, کچھ زیادہ ہی آپ لوگ اوور ہو جاتے ہو, کچھ زیادہ آپ لوگ اگریسو ہو جاتے ہو, یہ خامہ خام ہمارے اوپر لگا رہے ہو. لگانے کی بات نہیں کر رہے ہم, ڈرنے اور ڈرانے کی بات کر رہے ہیں. ڈرو کہ آج اللہ کے قطع کتاب پر عمل نہیں کر رہے, اور آج اگر اللہ کے حکام کے نفاذ کی جد و جہد نہیں کر رہے, یہ فتوے ہم پڑھنا لگ جائیں اللہ کے. اور یہ تنظیم اسلامی ہے, ڈاکٹر سرار نہیں کہہ رہے, یہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی حذیفہ بن یمان فرما رہے رضی اللہ عنہ, صاحب السر نبی, نبی علیہ السلام کے رازداروں میں سے ہیں, حضور نے راز بتائے تھے ان کو, کسی اور موقع پہ ذکر کریں گے انشاءاللہ. حذیفہ بن یمان سے پوچھا, اے حذیفہ یہ کافر, یہ ظالم, یہ فاسق, یہ تو بنی اسرائیل کے یہود کے لیے نا, حذیفہ ہمارے لیے تو نہیں ہے نا. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واہ واہ, ہاں ہاں, یہ بنی اسرائیل تمہارے بڑے اچھے کزنس, تمہارے بڑے اچھے بھائی ہیں, کہ کڑوا کڑوا ان کے لیے اور میٹھا میٹھا تمہارے لیے, یہ ساری لعنت عذاب فتوے ان کے لیے, اور جنت بشارت راحت سکون آسانی میٹھا میٹھا تمہارے لیے. نہ, کتاب ان کو ملی, انہوں نے کتاب پس سے پوچھ ڈالی, کتاب کو فراموش کیا, کتاب کے احکام کو نافذ نہ کیا, ظالم فاسق کافر وہ بھی تھے. اور آج اس امت کو قرآن ملا ہے, اس امت کو کتاب ملی ہے. اگر یہ امت کتاب کو نہیں تھامتی, یہ امت قرآن کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد نہیں کرتی, تو یہ فتاوی اس امت کے لیے. سمپل از دیٹ. اللہ کو نہ ان سے دشمنی نہ ہم سے خامخواہ کی محبت ہے, بیجا محبت ہے, اصول ہے, کتاب ہے, نافذ کرو رحمت کے مستحق بنو, آئے گی آگے رحمت کا بیان بھی آئے گا. نافذ نہ کرو تو وہی کافر, وہی ظالم, وہی فاسق. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. جتنے احکامات پر فوراً عمل ہو سکتا ہے فوراً کریں, نہیں کر رہے ہم ظالم فاسق اور عملاً کفر کر رہے ہیں. اور جہاں عمل کرنے کے لیے اختیار آپ کے میرے پاس نہیں, وہاں کھڑے ہو کر نظام کو بدلنے کی جد و جہد اور اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد, یہ آپ کا میرا فرض ہے. یہ ادا کریں گے تو اللہ کی پکڑ سے بچیں گے. کیوں؟ آج شریعت تو نافذ نہیں, گناہگار ہیں ہم, گناہگار ہیں ہم. کفارہ دینا پڑے گا جرم کا, کفارہ ہے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرو, تاکہ اگر آج دین غالب ہو جائے تو عبادت پوری ہو جائے گی, دین پورا ہو جائے گا, عمل پورا ہو جائے گا, اور اگر نہیں اور موت آ گئی تو اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گے. اللہ جتنے پر عمل کر سکتا تھا کیا, جہاں ممکن نہیں تھا وہاں میں نے تیری کتاب اور تیرے احکام کی جد و جہد کے لیے اور نفاذ کے لیے جد و جہد کی ہے, تیرے احکام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کی ہے. اس جد و جہد کو اللہ میرے طرف سے کفارے کے طور پر قبول فرما. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد ہوا آیت نمبر 48 میں, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس پر نگران ہے. یہ بڑا پیارا اور اہم لفظ مُهَيْمِن, اللہ کا بھی ایک صفات نام المُهَيْمِن, اور یہ قرآن کی صفت مُهَيْمِن حفاظت کرنے والا. پچھلی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی, ان کی اصل تعلیمات قرآن پاک میں آ گئی اور اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, پس آپ ان کے درمیان اس حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, اور جو حق بات آپ کے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرے. مراد اللہ کے حکم کے نفاذ میں لوگوں کی خواہشات اس کو لحاظ میں نہ لایا جائے. لوگ کیا کہیں گے, امریکہ کیا کہے گا, یورپ کیا کہے گا, اور جناب یہ آئی ایم ایف کیا کہے گا, اور یہ دیگر ادارے کیا کہیں گے, چائنا کیا کہے گا. یہی تو خوف ہے آج ہمیں, اللہ کا خوف نہیں ہے. ہاں, ولا تتبع احواءهم عما جاءك من الحق, اور جو حق بات آپ کے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا, ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے الگ شریعت اور طریقہ کار مقرر کیا ہے. یہ جملہ بھی بڑا قیمتی, بڑا تاریخی ہے. دین سب کا ایک, اسلام, آل عمران آیت 19, ان دین عند اللہ الاسلام, دین سب کا ایک. شریعتیں جدا جدا, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں رات کو سوئے روزہ شروع ہو گیا, ہماری شریعت میں صبح صادق سے شروع ہوگا, فرق ہو گیا نا. دین ایک ہے, شریعت جدا جدا, منہاج طریقہ کار. منہاج میں بھی فرق ہے, کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام کو ایک غلام قوم بنی اسرائیل کو آزاد کرانا تھا فرعون اور آل فرعون سے, اور پھر تورات عطا ہونی تھی, اور پھر شریعت کے احکامات کا نفاذ. تو یہ خاص جدوجہد ان کی. عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کہ یہود میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو ان کے علماء بدترین دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے, ان کو بھی دعوت دینی, ان کو بھی سمجھانا ہے. تو واعظ ہے, نصیحت ہے, نرمی کی باتیں ہیں, بہت کچھ عیسیٰ علیہ السلام کیا ملے گا. ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی عظیم ترین دعوت دی, اور ایک بیٹے کو آباد کیا مکہ مکرمہ میں تاکہ توحید کا مرکز بنے. ادھر اسحاق علیہ السلام, ان کی نسل میں آگے سلسلہ چلتا رہا, فلسطین کا معاملہ وہ دوسرا مرکز رہا. تو مراکز توحید کا قیام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے. اور منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ایک انقلابی دعوت قرآن کے ذریعے, افراد ایمان کو, یعنی ایمان والوں کو جوڑنا, جماعت بنانا, انقلابی جماعت کی تیاری منظم کرنا, تربیت سے گزارنا, پھر میدان میں اتار کر باطل سے ٹکرانا, اور باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر حق کا نظام قائم کرنا. یہ ہے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دین ایک, شریعتیں جدا جدا, اور مناہج, منہج کے جمع مناہج, یہ الگ الگ رہے ہیں. اور منہج انقلاب نبوی, یہ ڈاکٹر اسرار صاحب بانی تنظیم اسلامی کے خطابات ہیں, کتابی شکل میں بھی موجود ہے, اس سے استفادہ مفید رہے گا انشاءاللہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ, لیکن جو حکم اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمانا چاہتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. زندگی امتحان کے لیے جبر کا معاملہ نہیں, ورنہ اللہ سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. اللہ نے عمل کی آزادی دی, اب تم جہاں چاہو بڑھو. بڑھنا کیا چاہیے؟ خیرات, خیر بھلائی کے کاموں میں آگے سبقت دے جانے کی کوشش کرو. الی اللہ مرجعکم جميعا, تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون, پھر وہ اللہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وانحکم بینہم بما انزل اللہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. ولا تتبع احواءهم, اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. وَحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ, اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں. عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اس حکم کے کچھ حصے سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے. اب یہ حضور سے خطاب ہے علیہ السلام, اور حضور تو حق کے لیے سب کچھ پیش کر رہے ہیں. یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے امت کو, حق آ گیا اس کی پیروی ہو, اس کے نفاذ کی جد و جہد, اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا, اور لوگوں سے چوکنا رہنا, وہ تمہیں شریعت کے احکامات سے ہٹا نہ دیں. آج آئی ایم ایف بھی ہم سے ڈیمانڈز کرنے لگ گیا ہے, وہ کہ جو شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے. اب تو ڈائریکٹ انسٹیٹیوشنز کو بھی ایڈ مل جاتی ہے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے, اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز, یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں, اور وہاں امریکہ سے بھیجا جاتا ہے سافٹ اسلام پڑھانے کے لیے. میں ذاتی طور پر واقف ہوں. تب یہ کہیں گے بھائی سود بھی چلاؤ, یہ کہیں گے عورتوں کو باہر نکالو, یہ کہیں گے عورتوں سے کرکٹ بھی کھلواؤ. سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے آپ؟ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے آپ؟ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ شی ہیز دا رائٹ ٹو پلے. باقاعدہ اسپورٹس کی اسکالرشپس لڑکیوں کے لیے جاری کی جا رہی. یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا تماشا. LGBTQ منوایا جا رہا ہے اور ہماری تمام تین بڑی لیڈنگ سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی سب نے مل کر وہ بل پاس کیا تھا 2018 میں کہ جس کے ذریعے ہم جس پرستی کا راستہ کھولا گیا ہے. مقدمہ ہم بھی لڑ رہے ہیں عدالت کے اندر، مگر عدالتوں کے پاس ان مقدمات کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور اکثر جماعتوں نے اپنے منشور میں ایل جی بی ٹی کیو یہ الفاظ سے استعمال نہیں کیے، وہ دوسرے الفاظ استعمال کر کے کہ جناب یہ خواجہ سرا ہیں، ان کے بھی کوئی حقوق ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ شوگر کوٹڈ انداز کے اندر ان غیروں کے ایجنڈے کو ہمارے ہاں ان جماعتوں نے اپنے الیکشنز کے دنوں کے اندر اپنے منشور میں پیش کیا ہے. ٹرانسجینڈر کے نام پر، جو کہ ٹرمینالوجی ہی بائی ڈیفالٹ غلط ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. اور ہمیں کہا جا رہا ہے حضور سے مخاطبت فرما کر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے ہوشیار رہیں، کہیں وہ آپ کو ہٹانا دیں. عن بعد ما انزل اللہ الیہ، اس حکم کے کچھ حصے سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے. یہ تقاضا کر رہے ہیں قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھو، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی فیصلہ تو دیا، خیر انہوں نے مانگے مختلف دینی اداروں سے مشورے، ہم نے بھی دیا، دیگر علماء نے بھی دیا، اور سب نے متفقہ طور پر کہا چیف جسٹس صاحب آپ کا فیصلہ غلط، آپ کا فیصلہ شریعت کے خلاف کہ آپ قادیانوں کو نرم گوشہ دے رہے ہیں، اور آپ کا فیصلہ پاکستان کے آئین کے خلاف کہ آپ ان قادیانیوں کو پرچار کرنے کی دعوت دے رہے ہیں اپنی تفسیر کی. یہ اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ حکمت والا، اے پرسن آف وزڈم، جاہل نہیں تھا یہ. اور مکے والوں کی پارلیمنٹ تھی، پارلیمنٹ ہمارے یہاں مکے والوں کی بھی پارلیمنٹ تھی، اور وہاں چیف تھا یہ ابو جہل. لیکن جب، اور ابو الحکم اس کی کنیت تھی، نک نیم حکمت والا، جب وحی کا انکار کیا، وحی کے مقابلے میں کھڑا ہوا. اب یہ مطلب نہیں کہ کتابیں چھپ نہ رہی ہوں، لائبریریز موجود نہ ہوں، تعلیمی ادارے موجود نہ ہوں، اسکالرشپس موجود نہ ہوں، پی ایچ ڈیز موجود نہ ہوں، اس کا نام جاہلیت نہیں ہے. محض پڑھنا پڑھانا اور وحی سے آنکھ بند ہو، محض تعلیمی تعلیم ہو اور وحی بند ہو، بالکل اس کی طرح آنکھ بالکل نہ اٹھائی جائے، وحی کی طرح سے آنکھ بند کر لی جائے، یہ جہالت ہے. اور اس جہالت کا سربراہ ابو جہل کو قرار دیا گیا. وحی کا انکار، وحی سے دوری، یہ جہالت ہے. آج کیسے کیسے تجربات دنیا کر رہی ہے، کبھی ایک انتہا پر کیپٹلزم کی جاتے ہیں، کبھی دوسری انتہا سوشلزم پر جاتے ہیں، کبھی ایبسلوٹ لبرٹی کی بات ہوتی کیپٹلزم میں، کبھی ایبسلوٹ جبر کی بات ہوتی سوشلزم کے اندر. اسی کے دوران انسانیت لٹک رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون، جب تک وحی کو نہیں تھامیں گے اعتدال نہیں آئے گا، یہ جہالت بڑھتی رہے گی. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے زیادہ بہتر کون ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اگلی آیت بھی پڑھیں، یہ بھی ہمارے لیے آج کے اعتبار سے بھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. حسن سلوک الگ شے ہے، دلی دوستی نہیں ہو سکتی مسلمان کی کافروں سے، بالکل ٹھیک. اور آج 2024 ہے، فلسطین کے بھائی بہن بچے اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، مگر مسلمان حکمرانوں کا عجیب طرز عمل سامنے. ابھی ریسنٹ ہے کہ ابھی تک انہوں نے سپلائیز، مسلم ممالک نے، ترکیہ اور عرب ممالک نے ساری سپلائیز جاری رکھی ہوئی ہیں اسرائیل کے لیے، وہ فیول ہو یا ادروائز، کچھ بند نہیں کر رہے. کس سے دوستی ہیں، کس سے تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے زندگی اجیرن، اور سعودی عرب میں یہ بیانات نہیں ہو سکتے جو آپ ابھی سن رہے ہیں، یہ بیان سعودی عرب میں تھوڑی ہو سکتا ہے. مسلمانوں کے لیے زندگی اجیرن، حق بولنے والوں کو جیلوں میں یا سمندروں میں شہید کر دیا گیا ہے، بڑے بڑے علماء کو یا جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اور یہودیوں کے لیے سعودی عرب کو کھولا گیا ہے، نیون سٹی بنایا جا رہا ہے، اور یو اے ای والے پورے مالکانہ حقوق کے ساتھ جائیداد یہود کو دے رہے ہیں یو اے ای کے اندر آباد کرنے کے لیے. کیا کر رہے ہیں آخر؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارا کو دوست نہ بناؤ. بعدہم اولیاء وبعد، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اس نقطے پر، یعنی ایک تو اسلام دشمنی میں ایک دوسرے کی دوستی کر لیتے ہیں، اختیاری تعلقات استوار کر لیتے ہیں. اور ایک بات استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمائی رحمت اللہ علیہ، یہ گویا قرآن پاک کی پیشن گوئی بھی ہے. ماضی میں تو یہود اور نصارہ میں بڑے ٹاکرے ہوئے ہیں، بڑی دشمنیاں رہی، مگر کچھ عرصے پہلے پوپ نے ان پر سے الزام ہٹا دیا. یہ جو کروسیفیکیشن کی بات ہے، معاذ اللہ نصارہ کے ہاں، یہ الزام تو دھرا یہود کے اوپر، تو یہ الزام بھی پوپ نے معاف کر دیا. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بلند کر لیا آسمانوں پر، پوپ نے کہا وہ بھی معاف. اور اب تو یہ باہم شیر و شکر ہو گئے، اور اسرائیل کی ریاست تو نصارہ کی آشیرواد سے جو وہ قائم ہوئی ہے. آج کے دور میں بالکل ان کے درمیان آپس میں دوستیوں کا معاملہ، اندازہ کر لیں. یہ ایک اشارہ بھی تھا، ورنہ ماضی میں ان میں دشمنیاں رہی، یہ ایک اشارہ بھی تھا قرآن کریم کی طرف سے، گویا کہ قرآن پاک ایک پیشن گوئی بھی تھی. بعضہم اولیاء بعض، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، اور تم میں سے جس نے انہیں دوست بنایا تو بے شک وہ انہی میں سے ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. منافقین نے ان سے تعلقات رکھے، اللہ بتا رہا ہے انہی میں شمار کیے جائیں گے. کوئی مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر ان سے تعلقات استوار کرے، انہی میں شمار ہوگا. انہی سے دوستیاں رکھے، انہی میں شمار ہوگا. فطر الذین فی قلوبهم مرض، چنانچہ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. یسارعون فیہم، وہ لپک لپک کر انہی یہود و نصارہ میں گھستے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر نہ آ پڑے. یہ ہے جو منافقین کو دنیا پرستی کفار کے ساتھ دوستیوں پر آمادہ کرتی تھی. بھائی ہمیں ڈر ہے کہ زمانے کا مصیبت کا چکر ہم پر نہ پڑے، کوئی مصیبت ہم پر نہ آ جائے، اس لیے ہم ان کافروں سے بنا کر رکھتے ہیں. یہود دنیا پرست، یہود سے دنیا پرست منافقین یہ دوستیاں اختیار کرتے تھے. فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده، تو قریب ہے کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر فرما دے. فیصبحوا علی ما اسدوا فی انفسهم نادمین، پھر اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتانے والے ہو جائیں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی. اللہ چاہے مسلمانوں کو فتح دے دے تو ان کو ندامت ہوگی منافقین کو، یا اللہ کوئی اور معاملہ پیش کر دے تب بھی ان کے لیے پچھتانے کے سوا کچھ نہ ہوگا. فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتانے والے ہو جائیں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی. آج بھی پھر میرا دل کرتا ہے کہ یہ بات عرض کروں، مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کا ساتھ دیا ہے بہت سے مسلم حکمرانوں نے اور مسلم ممالک نے. آج اگر اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر رہے عرب ممالک، اور یہ ایٹمی پاکستان بھی، تو فکر مند ہونا چاہیے کہ اسرائیل تو کہتا ہے کہ ہم تو گریٹر اسرائیل بنائیں گے. نتن یاہو جو وزیر اعظم ہے جس کا دماغ چل پڑا ہے اس وقت، وہ کہتا ہے گریٹر اسرائیل کا یہ نقشہ ہے، ہم تو مدینہ بھی لیں گے، معاذ اللہ. تو یہ عرب ممالک بچ جائیں گے کیا؟ اور اسرائیل کہتا ہے کہ ہمارا نظریاتی دشمن سب سے بڑا تو پاکستان ہے، ایٹمی صلاحیت تو اس کے پاس. ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے، فکر مندی عطا کرے، خدا کا خوف کرو یار. کیا وہ چھوڑ دے گا اسرائیل باقی لوگوں کو؟ اس کی تو عزائم گریٹر اسرائیل کے ہیں، اور پاکستان کے خلاف تو وہ کہتے ہیں اس کی ایٹمی صلاحیت ختم ہونی چاہیے. اللہ حفاظت میں رکھے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری ایٹمی صلاحیت کی، ہماری میزل ٹیکنالوجی کی. اللہ کی طرف سے یہ امانت ہے پوری امت کے بحاف پر، مگر ان کو غور کرنا چاہیے. تو آج اگر ان کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں اور چپ ہو کر بیٹھے ہیں، تو کیا اللہ مسلمانوں کو فتح نہیں دے سکتا؟ اللہ آج مظلوموں کی داد رسی نہیں کر سکتا؟ اور اللہ تعالیٰ کوئی اور معاملہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مسلمان حکمرانوں کے لیے مصیبت پڑ جائے؟ ڈرنا چاہیے اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بڑی پختہ قسمیں اٹھائی تھیں؟ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، بس ان کے اعمال برباد ہو گئے. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، بس وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. یہ ہے جو منافقین کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور بعد میں انہوں نے ندامت اٹھائی. کل کو قسمیں اٹھاتے تھے ایمان کی، اور آج حالت یہ کہ ان کو پچھتانا پڑ گیا. اللہ یہ منظر تمہارے سامنے رکھنے پر قادر ہے. اگلی آیت میں ایک اور اہم مسئلہ، ارتداد، مرتد ہو جانا. ایک ہے مرتد ہو جانا کوئی اسلام سے نکل جائے، یہ عقیدے کا ارتداد ہوتا ہے، اپوسٹیٹ ہونا. ایک ہوتا ہے عمل کا ارتداد، دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹنا، بھاگنا. جیسے ایک عقیدے کا کفر ہوتا ہے، یہ تو کھلا کفر ہے. ایک عمل کا کفر ہوتا ہے، یہ فسق و فجور اور نافرمانی، لیکن بہت بڑی نافرمانی. اللہ حفاظت فرمائے. یہاں عملی ارتداد کا ذکر ہے, بہت توجہ سے سنیے. آج دین کے تقاضے ہمارے سامنے بھی آ رہے ہیں. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, من یرتد منکم عن دینہ, جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے, فسوف یأتی اللہ بقوم, تو اللہ جلد ایک ایسی قوم کو لے آئے گا, یحبہم ویحبونہ, اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس اللہ سے محبت کریں گے, اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین, مؤمنوں پر وہ نرم ہوں گے کافروں پر سخت ہوں گے, یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے, ولا یخافون لومۃ لائم, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. چار باتیں, اگر تم دین سے پھرو گے اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا, اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. جس اور کو لائے گا وہ کیسے ہوں گے, وہ صفات کیا ہیں, اللہ ان سے وہ اللہ سے محبت کریں گے, وہ ایمان والوں پر نرم کفار پر سخت ہوں گے, وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ صفات مطلوب ہیں. اور کیجئے, اللہ جن کو لائے گا ان میں یہ صفات ہوں گی, تو ہم اور آپ چیک کریں آج یہ صفات ہم اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. محبت اللہ سے سب سے بڑھ کر ہو, ایمان والوں کے حق میں نرم ہونا ہے اور کافروں پر سخت ہونا ہے. ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم, رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کیا آج ہم ایمان والوں کے لیے نرم اور کفار پر سخت ہیں؟ چیک کر لیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, اور دشمنوں کی کوئی دشمنی ہمارے دلوں میں نہیں آ رہی, اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے مستقل محنت, جس میں اللہ کی بندگی, اللہ کی بندگی کی دعوت, اور اس سے بڑھ کر اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کی جد و جہد بھی شامل, جہاد, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں بھائی تھوڑا ہلکی بات کیا کریں, ذرا ٹھہر کر بات کیا کریں, سخت باتیں نہ کیا کریں. واہ, لوگ کفر کی باتیں کر رہے ہیں, شرک کی باتیں کر رہے ہیں, سرکشی کی باتیں کر رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سود کی باتیں کر رہے ہیں, اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات, بے حیائی کو پھیلانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو کیا ہم حق کی بات نہ کریں, اللہ کی بات نہ کریں, اللہ کی شریعت کو بیان نہ کریں؟ جب بیان کا موقع آئے گا تو بیان کریں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے میں, بے حیائی کی دعوت دینے میں, نافرمانی کی دعوت دینے میں شرم نہیں آتی, تو کیا ایمان والوں کو حق کی دعوت دینے میں, خیر کی دعوت دینے میں شرم آنی چاہیے؟ کس بات کا ڈر ہے ہمیں؟ یہ بہت اہم مقام ہے کہ اگر تم دین سے پھرے اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور گروہ کو لائے گا, وہ ایسے ہوں گے. اگر ہم میں صفات ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کریں, اور اگر نہیں تو ڈریں, اور ان صفات کو میں اور آپ اللہ ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ اسے عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے, واللہ واسع علیم, اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, بے شک تمہارے دوست اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں, اور وہ ہر حال میں اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں. جھکنے سے مراد صرف نماز کا رکوع نہیں, پوری زندگی کا جھکنا بھی اطاعت, اور اس میں عاجزی بھی شامل ہے. تو تمہارے اصل دوست کون ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام. اور ایمان والے تمہارے اصل دوست ہیں, تمہاری اصل دوستی اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں سے ہونی چاہیے, نہ کہ کافروں سے. اور ایمان والے کون؟ نماز قائم کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, اور وہ ہر حال میں اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور ایمان والوں کو دوست بنائے, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے. اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی محبت اور ایمان والوں کی محبت اور دوستی عطا فرمائے. ادھر مضبوط ہوں گے تو کفر کا مقابلہ ہو سکے گا, اور اللہ تعالیٰ ہی کی جماعت غالب آنے والی ہے. اب مشرکین کی طرف سے بھی اور اہل کتاب کی طرف سے بھی جو مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا اس کے بارے میں رہنمائی, اور دوسری بات یہ ستانے کا معاملہ آج بھی چل رہا ہے. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا, تم دوست نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے. من الذین اوت الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء, جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی, اور کافروں کو دوست نہ بناؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو. تو یہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں, سارے کفر والے نہیں اڑا رہے. کیا فرانس کے صدر نے اعلانیہ آ کر بلاسفیمی نہیں کی ہے؟ کیا اس نے رسول اللہ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی نہیں کی ہے؟ کیا ڈنمارک والوں نے کیریکیچرز نہیں بنائے؟ اور کیا کافروں نے ان لوگوں کی سپورٹ نہیں کی ہے؟ کیا یہ قرآن کو معاذ اللہ نظر آتش کرنے کی اجازت امریکہ میں اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں وہاں کی حکومتیں پولیس کے سائے میں نہیں دیتی ہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخیاں نہیں ہیں؟ تو کیا ان سے دوستی اختیار کرو گے؟ یہ ہمارے لیے بھی ہے, سوچنا چاہیے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا, اور جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو, وہ اس پکار کو مذاق و کھیل بناتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جو کچھ نہیں سمجھتے. اذان دیتے مسلمان مذاق اڑایا کرتے تھے, آج اسلامی تعلیمات کبھی حجاب یعنی پردے کا مذاق, کبھی داڑھی کا مذاق, کبھی نماز کا مذاق, کبھی اور اسلامی احکامات کا مذاق یہ کفر کرنے والے کر رہے ہیں, یہ اسلاموفوبیا کے شکار لوگ کر رہے ہیں. تو ان سے نفرت تو ہو ہمیں. کوئی میرے اور آپ کے والد کو گالی دے تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ چہرے کا رنگ تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ رب کی کتاب کو کوئی نظر آتش کرے, میرے پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرے, کچھ بھی نہیں ہو مجھے, تو میں بےغیرت ہوں پھر؟ میری غیرت کا تقاضا کچھ تو ہونا چاہیے مجھے. آج یہ روح محمد ہم سے نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کریں, توجہ کریں. یہ احساس بھی نکل گیا تو ایمان کدھر رہے گا ہمارا؟ نجات کہاں سے ملے گی ہمیں؟ تو وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, اچھا تم اذان دیتے ہوئے نماز کے لیے پکارتے ہو لوگوں کو, اتَّخَذُوا هُزُوًا وَلَعِبًا, وہ اس پکار کو مذاق و کھیل بناتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے. تو ان سے دلی دوستی نہیں ہوگی, اور طاقت ہوگی تو ان کے ساتھ مقابلہ بھی ہوگا. اور شریعت نافذ ہو, خلافت نافذ ہو, اللہ اکبر, تو الٹیمیٹم بھی دیا جائے گا. آج فتوے شائع ہوتے ہیں, نظام خلافت قائم ہو تو فتویٰ امپلیمنٹ ہوتا ہے. ایک صدی ہو گئی رہی صحیح خلافت 1924 میں ختم. رہی صحیح تھی, آئیڈیل نہیں, کچھ مرکزیت تھی مسلمانوں کی اس دور میں. برطانیہ میں اسٹیج شوز پر حضور علیہ السلام کی شان اقدس اور امت کی ماؤں ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کے لیے اسٹیج شوز کا پروگرام بن گیا, ٹکٹیں سیل آؤٹ ہو گئیں. وقت کے خلیفہ کو جس کی خلافت تقریباً اب ختم ہونے کو ہے, پتہ چلا, اس نے برطانیہ کے سفیر کو بلایا اور اس نے کہا کہ روکو اسے. وہ کہتا ہے سر ٹکٹیں بک چکی ہیں, اب تو نہیں روک سکتے. خلیفہ نے تلوار نکال کر دکھایا کہ یہ فیصلہ ہوگا پھر. تو اس نے اپنی برطانیہ کی حکومت کو میسج بھیجا, او بھائی یہ پاگل ہے سر پھیرا, اگر اس نے فتویٰ دے دیا تو ہماری خیر نہیں. اسٹیج شوز رک گئے, پتا ہے ان کو جب مرکزیت تھی مسلمانوں کی, خلافت رہی صحیح تھی وہ آئیڈیل نہیں, خلافت عثمانیہ آئیڈیل نہیں ہے, لیکن ایک مرکزیت تھی, خیر تھا اس میں. اس کے آخری سالوں کے اندر وقت کے خلیفہ نے فتویٰ نہیں دیا پھر صرف کہا امپلیمنٹ بھی ہوگا, اسٹیج شوز رک گئے. آج ہم باتیں کر رہے ہیں, میں بھی بیان کر رہا ہوں, بس ہم احتجاج کر لیں گے. بس خلافت قائم ہوتی ہے تو پھر احتجاج کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر اقدام ہوتا ہے. آج ہم اپنی بیٹی عافیہ صدیقی کو واپس لانے کی پوزیشن میں نہیں, اور کبھی مرکزیت تھی تو ایک عورت کا خط جاتا ہے تو محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا جاتا ہے, اور اسلام ادھر آتا ہے, یعنی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کا. آج ہم اپنی بیٹی عافیہ صدیقی کو واپس لینے کی پوزیشن میں نہیں. اول تو ہمارے حکمرانوں کی غیرت مری ہوئی, ہمارے مقتدر طبقات کی غیرت مری ہوئی ہے. مانگو ان سے نہیں مانگتے, اور نہ خلافت کا نظام ہم نے قائم کیا کہ کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. بہرحال ذالک بھی انہم قوم لا یعقلون, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ سمجھتے نہیں. قل یا اہل الکتاب, اے نبی علیہ السلام فرمائیے, اے اہل کتاب, هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ, تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الینا وما انزل من قبل, اور اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. وان اکثرکم فاسقون, اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں. تمہیں کیا بات بری لگتی ہے کافروں ہماری؟ ہم اللہ کو مانتے, ہم رسول کو مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگوں کو ذرا بڑی عمر کے ساتھیوں کو یاد ہوگا, بوسنیا ہارٹ آف دا یورپ, اور ایتھنک کلینزنگ مسلمانوں کی گئی. کلمہ کو تھے بس, وہ ظاہر کے نام لیوا مسلمان تھے اور ان کے ٹکڑے کیے گئے. لیکن اب ہم حرمین شریفین میں دیکھتے ہیں خوبصورت چہرے والے نوجوان, سبحان اللہ, دائرہ بنا کر قرآن کی تعلیم مٹانا سکے, مگر سزا کس بات کی ان کو دی گئی, وہ کلمہ پڑھتے تھے. ایسٹ تیمور میں کرسچن تھے, سارا کفر کھڑا ہوا اور ایسٹ تیمور کا مسئلہ حل کروا دیا انہوں نے. فلسطین 70 برس سے اوپر, کشمیر 70 برس سے اوپر, مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ ہم کلمہ پڑھنے والے, یہ ان لوگوں کو ہم سے دشمنی ہے. اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام کے عادلانہ نظام سے دنیا کے عالمی دہشت گردوں کو خطرہ ہے. یہ عدل کا نظام آ گیا تو ان کا ظلم ختم, ان کی تجوریاں بند, ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. اس لیے یہ کہیں مسلمانوں کو نہیں چاہتے کہ پنپ سکیں. لیبیا کے ایٹمی دانت نکال دیے, عراق کا ستیہ ناس کر دیا, افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی, اور پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے خلاف ہیں. ذہن میں رکھیں, یہ قرآن خدا کی قسم کلام کر رہے ہم سے. تو کیا تمہیں حل تنقیمونا منا الا نامنا باللہ, تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی سوائے اس کے کم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الینا, اور اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا. وما انزل من قبل, اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. وان اکثرکم فاسقون, اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ, اے نبی علیہ السلام فرمائیے کیا میں تمہیں بتاؤں اللہ کے ہاں سزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برا کون ہے. من لعنہ اللہ, برے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. وغضب علیہ, اور وہ ان پر اللہ غضبناک ہوا. وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت, اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیا, اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی. ایسے لوگوں پر کفر کرنے والے, طاغوت کی پرستش کرنے والے, اللہ کا حکم چھوڑ کر کسی انسان یا اجتماعیت یا بادشاہ کا حکم ماننے والے, اللہ کا غضب اور لعنت ان پر ہوئی, اور بعض کو اللہ نے بندر اور خنزیر بھی بنایا عبرت کے طور پر. سورہ اعراف, اصحاب سبت, ہفتے والوں کے واقعے کے ذیل میں بھی بات آئے گی. وَإِذَا جَاءُوا أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ, وہی لوگ ٹھکانے کے لحاظ سے بدترین ہیں اور سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, اور اے مسلمانوں جب وہ منافقین تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ, حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس کفر ہی کے ساتھ داخل ہوئے. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ, اور یقیناً اسی کفر کے ساتھ نکلے. یہ وہ منافقین جو یہود میں سے شعوری طور پر آئے تھے, صبح جاؤ ایمان کا اقرار کرو, شام میں انکار کر دو. ان شعوری منافقین کا تذکرہ جو یہود میں سے تھے ہوا ہے. واللہ اعلم بما کانوا یکتمون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت, اور آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ اور زیادتی اور اپنی حرام خوری میں تیزی دکھاتے ہیں. پھر آ گیا, تیزی کہاں دکھا رہے ہیں؟ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں. اللہ محفوظ رکھے. لبی اسما کانوا یعملون, یقیناً بہت برا ہے جو وہ کچھ کر رہے ہیں. لبی اسما کانوا یعملون, یقیناً بہت برا ہے جو کچھ وہ اعمال کر رہے ہیں. اب ان کے علماء کی سرزنش ہو رہی ہے, ان کے علماء, یہود کے علماء کا ایک بڑا کام کیا ہے؟ منکرات سے, گناہوں سے لوگوں کو روکنا. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت, انہیں اللہ والے اور ان کے علماء کیوں منع نہیں کرتے ان کی گناہ کی بات اور ان کی حرام خوری سے. لبئس ما كانوا يصنعون, یقیناً بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی علماء کا ایک بڑا کام کیا ہے؟ منکرات سے روکنا. حدیث میں آیا کہ بنی اسرائیل کے علماء اول روکتے تھے, پھر انہوں نے گناہوں سے روکنا چھوڑ دیا اور پھر لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے, کھانے پینے لگے. ان لوگوں کے دل, علماء کے دل بھی لوگوں کی طرح ہو گئے, خود یہ بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے. ویسے تو پوری امت کا فریضہ نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا, مگر خاص یہ ذمہ داری علماء کی منکر سے روکنا. علماء سو کا عالم کیا ہوتا ہے؟ وہ تو من چاہے فیصلے اور من چاہے فتوے لوگوں کی چاہت پر دیتے, پیسہ بٹورتے ہیں, حکومتوں سے جا کر جو ہے وظیفے لیتے ہیں, حکومتوں سے جا کر سیٹیں لیتے ہیں, حکومتوں سے جا کر مفادات لیتے ہیں. ایسے علماء سو اب بھی زمین پر ہیں, اللہ ان کے شر سے بچائے. اور علماء حق جو خیر کی تعلیم دیں, حق کی تعلیم دیں, نیکی کا حکم دیں, بدی سے روکیں, اللہ ان کا سایہ بھی ہم پر قائم رکھے اور ان سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے بارے میں فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون, یقیناً بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے, معاذ اللہ, غلت ایدیہم, خود ان کے اپنے ہاتھ بند جائیں. ولعنوا بما قالوا, اور جو کچھ انہوں نے گستاخی کرتے ہوئے کہا اس کی وجہ سے ان پر لعنت ہو. کہتے ہیں اللہ قرض مانگتا ہے, قرض حسن, اللہ کے پکار, اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو, اللہ کی مخلوق پر بھی خرچ کرو. تو کہتے ہیں اچھا اللہ فقیر ہو گئے, ہم غنی ہو گئے, اللہ کے ہاتھ بند گئے کیا, اللہ کا خزانہ ختم ہو گیا. استغفر اللہ, یہ ایسی بدترین قوم ہے یہود کہ انہوں نے نبیوں کو شہید کیا اور اللہ تعالی کے بارے میں گستاخیاں کی. یہ بدترین قوم ہے زمین پر یہود, ان کے کرتوت اللہ بیان فرما رہے ہیں. ارشاد ہوا بل یداہ مبسوطتانی, بلکہ اس اللہ کے دونوں ہاتھ کو شادہ ہیں. ينفق کیف یشاء, وہ جیسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اب ایک بڑی پیاری حدیث ہے, بڑی دلچسپ, اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. البتہ یہ متشابہات میں سے, اللہ کا ہاتھ, اللہ کا چہرہ, اللہ کی پنڈلی, ہم نہیں سمجھ سکتے. دایاں ہونا عربی اسلوب میں خیر کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اور وہ خوب عطا کرتا ہے, خوب عطا کرتا ہے, اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تبھی آپ اور میں جی رہے ہیں نا, اس کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی. ينفق کیف یشاء, وہ جیسے چاہتا عطا فرماتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اور جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے, وہ یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافہ کرے گا. یہ مثال شاید پہلے بھی آئی ہے, میدا خراب ہو اچھی سے اچھی غذا بھی کھائیں گے صحت کو گڑبڑ ملے گی. میدا اگر خراب یعنی ڈسٹرب ہو, اچھی سے اچھی صحت کے اصولوں کے مطابق بھی غذا بنی ہوئی کھائیں گے ڈسٹربنس ہوگی, اور میدا اگر اچھا ہو معمولی سی غذا بھی فائدہ دے گی. اگر اندر نیت میں کھوٹ, ضد, تکبر, تعصب ہے, ہدایت نہیں ملے گی, کفر میں اور آگے بڑھتے جائیں گے. فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اور جو کلام آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کے سرکشی اور کفر میں ضرور اضافہ کرے گا. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا ہے. اسلام دشمنی میں یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں, ورنہ اس یہود اور نصارہ میں بھی جھگڑے اور خود یہود کے درمیان بھی جھگڑے ماضی میں ہوتے رہے. آگے فرمایا کلما اوقدوا النار للحرب اطفاها الله, جب کبھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے. ویسعون فی الارض فسادا, اور یہ لوگ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ یہود سازشی لوگ, غزو عذاب کا بیان آئے گا سورہ عذاب میں, بیٹل آف ٹرنچز, غزو عذاب. اس موقع پر عرب بھر کا 10,000 سے 12,000 کا لشکر تیار کرنے کی سازش انہی یہود نے کی تھی, مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی حفاظت فرمائی. فرمایا کہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور یہ لوگ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ فسادیوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور حق کی پیروی کرنے اور حق کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.